الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه واتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم مسائل فقہ میں ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ کہاں پر روزے کا کفارہ ہے کہاں پر روزے کا کفارہ نہیں ہے یعنی اگر انسان کسی مبتلا کے روزہ کو انجام دیتا ہے ایک یا کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اچھا جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی مبتلا کے روزہ کو انجام دیتا ہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا روزہ نہیں رکھتا جس کی میں نے مثالیں دی تھی کہ بچی 9 سال کمری مکمل ہو جانے کے بعد 10ویں سال کا پہلا دن اور بچی بالغ ہو گئی ہے شرعی ساری ذمہ داری اس پر واجب ہے لڑکا کہ جس کی تفصیلات اپنے مقام پر کہ قمری لحاظ سے ہجری کے لحاظ سے 15 سال مکمل ہو جائے اور 16 سال کا پہلا دن قمری لحاظ سے ہجری کے لحاظ سے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اگرچہ عام طور پر لڑکے باقی شرائط پورا ہونے کی وجہ سے 15 سال پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کل یہ مسئلہ شاید اتنا اپلیکیبل نہ ہو اویئرنیس ہونے کی وجہ سے لیکن قدیم زمانے کے اعتبار سے یعنی گزشتہ زمانے میں خواتین کو بالخصوص خواتین چونکہ دو یا تین مسئلے توجہ کیجئے گا دو یا تین مسئلے خواتین سے متعلق ہیں کہ جس میں خواتین کے لیے یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے ایک تو جلدی بالغ ہو جاتی ہیں اور روزے نہیں رکھے اب روزے نہیں رکھے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے एक वजह यह कि असलन इतनी छोटी उम्र में यही नहीं मालूम था कि रोजा वाजिब है, यही नहीं मालूम था कि रोजा वाजिब है, तो रोजा वाजिब नहीं मालूम था, जहालत थी। ये एक सूरत। दूसरी सूरत, जानबूझकर रोजा ना रखा तो कजा भी है कफारा भी है, या ये तो मालूम था कि रोजे वाजिब है लेकिन ये नहीं मालूम था कि कफारा वाजिब है, फिर भी कजा और कफारा वाजिब है। बस एक सूरत में इजाजत, तवज्जो कीजिएगा मेरे जुमले को, एक सूरत में इजाजत मिल सकती है कि जब बचपन में रोजा ना रखा हो तो कजा तो हर हाल में है, लेकिन कफारा है या कफारा नहीं है इसकी तफसील। इसी तरह खवातीन के दो या तीन एग्जाम्पल्स जो एक गलत राइज चीज है। एक ये है कि जनरल कंसेप्ट ये है कि खातून प्रेगनेंसी में रोजा नहीं है, ऐसा कोई शरी मसला नहीं है। फीडिंग मदर रोजा नहीं है, शरीयत में ऐसा कोई मसला नहीं है। जब तक शरी उज्र ना हो, शरी उज्र इज इक्वल टू या खुद को नुकसान है या बच्चे को नुकसान है या नाकाबिले बर्दाश्त जहमत है, ये एक्सेप्शंस हैं, चाहे फीडिंग मदर के एतबार से, चाहे प्रेग्नेंट खातून के हिसाब से। बस मुतलकन ऐसा नहीं है कि उनके लिए रोजा बिल्कुल माफ है, नहीं। और बिलखुसूस माए या सास अगर ये कहे कि नहीं तुम रोजा नहीं रखो, अब ये नहीं चलेगा, बल्कि खुद शख्स का अपना खौफ होना चाहिए, खुद उसको डर होना चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर तो आमतौर पर यही कहते हैं कि तुम रोजा मत रखो। अच्छा, जब ज्यादा जोर दिया जाता है तो डॉक्टर कहते अच्छा चले ऑल्टरनेट डेज पर रोजा रखो, खेल है ये। मगर चूंकि डॉक्टर आमतौर पर मुतदय्यन नहीं होता है, दीनदार नहीं होता है, लिहाजा वो एक अच्छी हेल्थ होना एक अलग चीज है, बच्चा हेल्दी होगा ये एक अलग चीज है। बच्चे हेल्दी होने की वजह से या मां के हेल्दी होने की वजह से रोजा नहीं छोड़ा जा सकता है। हां, अगर बच्चे को नुकसान है, मां को नुकसान है, यह हत्ता डर और खौफ है कि नुकसान पहुंचेगा, किसको डर और खौफ, डॉक्टर को नहीं, पेशेंट को, यानी पेशेंट तो नहीं है ये खातून को, उसको कोई डर हो, अगर वो मुतमईन है तो मुजव्वज़े इफ्तार नहीं है, रोजा रखना वाजिब रहेगा। बस तवज्जो फरमाया आप लोगों ने कि हां, मुसाफिर शख्स, आपके मुसाफिर शख्स रोजा रख सकता है, फिर भी जायज नहीं है, मुसाफिर शख्स के लिए रोजा नहीं है, औरतों के मखसूस अय्याम में रोजे नहीं हैं, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन खाली बीमारी, खाली प्रेगनेंसी, खाली फीडिंग मदर होना ये मुजव्वज नहीं बनेगा। बीमारी की वजह से भी उस वक्त इजाजत है जब ना कपड़े बर्दाश्त सहमत हो या नुकसान हो रोजा रखने में। अच्छा, अब बाज लोग, ये भी एक अजीब कंसेप्ट है, ये भी चंद दिनों में मैंने सवालात से, मुझे अगरचे पहले भी एक एहसास था लेकिन सवालात से ज्यादा एहसास हुआ, और शायद ये कंसेप्ट है कि जोहर से पहले खोलना हो तो खोल दो, जोहर के बाद नहीं खोल सकते। माह मुबारक रमजान का रोजा है, कोई मुस्तहब रोजा नहीं है, कोई कजा रोजा नहीं है। या बाज लोग इस तरह सवाल करते हैं कि हमें महसूस हो रहा था, हमें डर लग रहा था, हमने रोजे की नियत ही नहीं की, यानी समझिए कि रोजे की नियत करने के बाद तोड़ना हराम है, रोजा रखना ही वाजिब है, ना रखना हराम है, सिर्फ एक्सेप्शन अपनी जगह पर। एक्सेप्शंस जो या नुकसान हो या नाकाबिले बर्दाश्त ज़हमत हो, नुकसान का डर और नाकाबिले बर्दाश्त ज़हमत हो, और उसमें भी अगर कोई ऑल्टरनेट ढूंढा जा सकता हो, वाजिब है कि इंसान दूसरे ऑल्टरनेट्स को ढूंढे। मिसाल के तौर पर अब एक खातून टीचिंग कर रही है, अब ये अगर एक महीने की छुट्टी ले सकती है, वाजिब है छुट्टी ले, हुक्म खुदा कोई खेल तो नहीं है। या दूसरा ये कि वो खातून क्यों पढ़ा रही है, बहुत सारी खवातीन हैं जो अपने फकत प्रोफेशन और अपना दिलख्वाही है, जरूरत है उर्फी नहीं है, यानी जरूरत नहीं है, फकर फाका नहीं है, वाजिब है ऐसी सूरतों में इंसान जॉब ड्रॉप करे, जॉब छोड़ दे। हाँ, मर्द हजरात के लिए अब ये तो नहीं हो सकता कोई मर्द जॉब छोड़ दे, यकीनी तो उसको नानो नफका देना है, बच्चों को बीवी को पालना है, उसके लिए हरज ही हो सकता है, खातून के लिए भी हो सकता है बाज़ औक़ात। लेकिन हम इन मसाइल में कम अज कम उलमाए कराम से सवाल करें, उलमाए कराम से सवाल करें, क्या या इन मवारिद में रोजा छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता है। बस खुलासा ये। या एक और मिसाल दूं मैं, खवातीनी की मिसाल, विलादत हुई, अब विलादत के बाद के जो अय्याम हैं, जब तक ब्लीडिंग है 10 डेज के अंदर, अब सही है रोजा माफ है, माफ होने का मतलब यह कि माह मुबारक रमजान के बाद कजा करनी है। लेकिन वाकान बाज़ औक़ात ऐसे सवाल आते, नमाज छोड़ देना, रोजा छोड़ देना तो खेल लगता है, हमने 2 दिन से गुसल नहीं किया, 2 दिन से नमाज नहीं पढ़ी, क्यों? यानी हुक्म खुदा इतना सुस्त हो चुका है, इतना कम अहम हो चुका है कि हम बहुत ही आसानी से नमाज को ड्रॉप कर दें, वाजिबात इलाही को छोड़ दें। ये हमारी कम अहमियती और हुक्म खुदा को कम अहम समझना, ये वाकान एक गुनाह कबीरा है, ये गुनाह कबीरा है कि हम हुक्म खुदा को इतना कम अर्जिश और कम कीमत करार दें। सही है, शरीयत ने देखिए वमा अलैकुम, शरीयत ने हरज नहीं करार दिया है। अब हमारे यहां अब लोग सवाल करते हैं, मौलाना थकावट की वजह से बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, अभी अब सो जाइए, आराम कीजिए, तो मसाइले फिर शरीयत को जाने। एक तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम गैरों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उनकी फिक्र हम पे ज्यादा बाज़ औक़ात गालिब आ जाती है, मतलब रोजे का मकरूह होना, कल आपकी खिदमत में अर्ज किया रोजा मकरूह नहीं होता है, ताखिर से इफ्तार करना, हाँ रोजा मकरूह होता है चंद चीजों के जरिए से, ताखिर से इफ्तार करने पर रोजा मकरूह नहीं होता है, और शायद उनके यहां मकरूह की डेफिनेशन कुछ और हो, हमारे यहां मकरूह की डेफिनेशन कुछ और है। खुदा रहो, हुक्म खुदा को अहमियत दें हम। आई माई अथार अली मुसलाम, आप देखें 5वें इमाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत, एक एक चीज का हुक्म खुदा मालूम किया जा रहा है, हुक्म शरीयत मालूम किया जा रहा है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को कोई काम नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक असहाबे आइमा को कोई काम नहीं था, ये किसके लिए दीन है, किसके लिए शरीयत बयान की है? हम अपनी दुनिया में, ये हुब्बु दुनिया है, ये हुब्बु दुनिया है जो दुआओं में खुदा से दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा अखरिज मिन कल्बि हुब्बद दुनिया, खुदा मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फटे पुराने कपड़े पहनूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फकर फाका करूं, मेरे दिल से हुब्बु दुनिया निकाल दे, यानी ऐसा ना हो कि दुनिया की खातिर में हुक्म खुदा को छोड़ दूं, दुनिया की खातिर हुक्म खुदा को कम अहम करार दूं, لہذا یہ مسائل انسان صحیح کسی بھی عمر میں پہنچے انسان اگر ریئلائز کر لے کہ ہم نے نہیں سیکھا کوئی بات نہیں، خداوند متعال اس کو کہتے ہیں خدا غفور الرحیم ہے، اس کو نہیں کہتے خدا غفور الرحیم ہے، عمل کرو یا نہ کرو خدا غفور الرحیم ہے۔ تو پھر تو یہ تناقض کانٹرڈکشن ہے، اگر عمل کرو یا نہ کرو پھر بھی خدا غفور الرحیم ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، یہ کرنا واجب ہے۔ اچھا واجب ہے، اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر تو وہ بچے اچھے جن کے والدین ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا بچہ بیچارہ اس دھمکی کے چکر میں اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ عدل الہی ہے، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں۔ بس انسان حکم خدا کو کم اہم نہ سمجھے، ٹائم دے۔ درست ہے کہ شریعت میں حرج نہیں ہے، ناقابل برداشت احکامات نہیں ہیں، ناقابل برداشت احکامات نہیں ہیں، لیکن ہم اگر اپنی زندگی کا سیٹ اپ ایسا بنا دیں کہ اب ہمارے لیے دو رکعت نماز پڑھنا بھی ناقابل برداشت زحمت ہے، تو اس کو نہیں کہتے کہ یہ شریعت ناقابل برداشت زحمت ہے۔ نہیں، ہم نے زندگی کا، ہم نے دنیا کا سیٹ اپ ایسا بنا لیا کہ اب ہمارے لیے حجاب کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے لیے پردہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے لیے دو رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، ہمارے لیے خمس دینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کو نہیں کہتے ہیں کہ یہ شریعت مشکل شریعت ہے، شریعت آسان ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو شریعت سے ہٹ کر اس طرح سیٹ اپ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے سیٹ اپ میں کسی طریقے سے شریعت کو ایڈجسٹ کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، شریعت کو ایک اہمیت دینی ہوگی۔ الائی حال، اب خاتون نے اگر مثال کے طور پر لا علمی کی وجہ سے، ظاہر عام طور پر یہ مسائل الحمدللہ بہت سی جگہوں پہ یہ مسائل جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر عمدن ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ان روزوں کی قضا تو واجب ہے ہی، کفارے واجب ہے یا کفارے واجب نہیں ہے؟ اگر کوئی کے حساب سے اگر جاہل ہے کفارہ واجب نہیں، قضا واجب ہے۔ آگے سیستانی کے لحاظ سے جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے جاہل قاصر، ایک کو کہتے جاہل مقصر۔ جاہل قاصر کس کو کہتے ہیں؟ قاف دو نقطے والا، الف صاد را، قاصر، جاہل قاصر۔ جاہل ہے لیکن قاصر ہے، قاصر کا مطلب یہ کہ کوئی سستی نہیں کی سیکھنے میں، لاپرواہی نہیں کی سیکھنے میں۔ خب یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو درس ہو، توضیح المسائل ہو، مسائل فقہ وغیرہ پوچھتے رہتے، حتی یہ مسئلہ پڑھا بھی ہو توضیح میں، اب سمجھ نہیں آیا، اشتباہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، یعنی جسے سیکھنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کو کہتے جاہل قاصر۔ اگر جاہل قاصر ہے، اگر سیستانی کہتے کہ یہ تو اس کو کفارہ معاف ہے، قضا کرنی ہے، کفارہ معاف ہے، لیکن جاہل مقصر، جاہل مقصر آٹومیٹک ڈیفینیشن واضح ہے، یعنی جس نے سیکھنے میں کوتاہی کی، سیکھنے میں کوتاہی کی۔ آگے اسی طرح کہتے ہیں جاہل مقصر کی دو قسمیں ہیں، جاہل مقصر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جاہل مقصر جب وہ روزہ چھوڑ رہا تھا یا روزہ چھوڑ رہی تھی خاتون، تو ایک مطلب ڈاؤٹ کی کیفیت میں تھی، ڈاؤٹ کی کیفیت میں تھی، اور ایک دفعہ مطمئن تھی کہ ان دنوں میں روزہ نہیں ہوتا ہے، جیسے عام طور پر شاید میرا خیال سے جیسے خاتون کو ہوتا ہے کہ بھائی پریگنسی میں روزہ نہیں ہوتا ہے، یا فیڈنگ مدر کے لیے جو کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، مطمئن تھی۔ جاہل مقصر ہیں، سیکھنے میں کوتاہی کی، لیکن ڈاؤٹ کی کیفیت نہیں ہے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہ عورت کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے۔ وہ جاہل مقصر، وہ کوتاہی کرنے والی مسئلہ شرعی سیکھنے میں، کہ جو روزہ چھوڑنے میں ڈاؤٹ کی حالت میں ہیں، شک کی حالت میں ہیں، اور روزہ چھوڑ دیا۔ اب ایسی سن کہ یہ خاتون احتیاط واجب یہ کہ کفارہ بھی دے، احتیاط واجب یہ کہ کفارہ بھی دے۔ اب یہاں پر مجھے معلوم ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ذہن میں عام طور پر اگر کسی کے لیے یہ پریکٹیکل مسئلہ ہوتا ہے تو ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ اس کو اذیت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سننے کے بعد وہ ریلیکس ہو سکتی ہے، کہ بعض خواتین اب 9 سال کی عمر میں، آج 30 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر میں روزہ یہ تو یاد ہے کہ چھوڑے تھے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ معلوم تھا، وجوب روزے کا واجب ہونا معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا، اور قاصر مقصر بھی نہیں معلوم ہے، ڈاؤٹ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہاں پہ ایڈوانٹیج مل جائے گا کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس وقت پتا تھا یا نہیں پتا تھا۔ اب یہ ہر جگہ، اب چاہے اوائل بلوغ کا مسئلہ لے لیں، چاہے پریگنینسی کا مسئلہ لے لیں، فیڈنگ مدر کے عنوان سے لے لیں، کہ مسئلہ چھوڑا تھا یہ نہیں معلوم تھا کہ آیا یہ معلوم ہے، آیا عذر شرعی تھا یا نہیں تھا، کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ چھوڑے تھے، تو پھر اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر یہی یاد نہ آ رہا ہو کہ روزہ چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے تھے، تو پھر اس صورت میں نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے، نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے۔ بر محمد وال محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو دعائے صحیفہ سجادیہ کے ذیل میں چل رہی تھی، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا کہ کان من دعائے علیہ السلام اذا دخل شہر رمضان، کہ جب شہر رمضان داخل ہوتا تھا تو آپ سلام اللہ علیہ اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اس دعا کے کچھ الفاظ کو ہم نے مطالعہ کیا اور بیان کیا آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا، کہ یہ مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے، اور خود یہ دعا کے الفاظ کہ امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے خدا کی حمد کی اس بات پر کہ خدا نے حمد کی ہدایت دی، دوسری خداوند متعال کا شکر ادا کیا جا رہا کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کہ خداوند متعال نے اپنے دین کی طرف ہدایت دی، اپنی شریعت کی طرف ہدایت دی۔ الحمدللہ حمدن یتقبلہ منا ویرضا بہ عنا، یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، مطلب عبارت کو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ خدا نے، خدا کی تمام الحمدللہ تمام تعریف خدا کی ہے کہ جس نے ہمیں ہم کی ہدایت دی۔ حمدن، کیسی ہم کی ہدایت دی؟ اس عبارت سے پتا چلتا ہے کہ ممکن ہے انسان خدا کی کوئی بھی عبادت کو انجام دے رہا ہو، فی الحال تو چونکہ خدا کی حمد کرنا عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا عبادت ہونا یا اس کا عبادت ہونا، شکر کا عبادت ہونا یا حمد کا عبادت ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ہر عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عبادت ہے جو عبادت ممکن ہے ہم اور آپ کریں لیکن بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو، بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو۔ خوب، نماز کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں، روزے کے بارے میں روایات موجود ہیں، حج کے بارے میں بھی ایک حد تک ایک عمومی دلیل تو ہے ہمارے پاس کہ ہر عبادت کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہے. شاید میں نے آپ ہی کے درمیان یہ بات عرض کی تھی کہ عبادت کے دو پارٹس ہیں. ایک عبادت کا پارٹ ہے توزیع المسائل اور فقہ سے شریعت اہل بیت اطہار اور فقہ آل محمد علیہ السلام سے, اور ایک پارٹ ہے قبولیت کے اعتبار سے. فقہ میں, شریعت میں, یعنی اس عبادت کو مجھے اس طرح انجام دینا ہے جس طرح توزیع المسائل میں لکھا ہے, جس طرح خدا نے بیان کیا ہے, جس طرح شریعت میں بیان کیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اس کا تعلق فقہ سے ہے. آپ نے نماز پڑھی پراپر وضو کے ساتھ, پراپر قرات, صحیح رکوع, سجدہ, سارے احکام کو صحیح طریقے سے بجا لائے, جو توزیع المسائل میں ایک فقیہ ایک مجتہد نے بیان کیا ہے آئمہ اطہار علیہ السلام کی روایت کے خلاصے میں, خلاصہ کرتے ہوئے. تو یہ ہو گیا ایک حصہ عبادت کا, ایک حصہ یعنی یہ عبادت صحیح بن گئی, عبادت صحیح ہو گئی. صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح از اکول ٹو یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو گئی, توزیع المسائل کے مطابق ہو گئی, اس کو کہتے ہیں صحیح. یہ ہو گئی فقہ صحیح میری. دوسرا حصہ ہے جس کا فقہ سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر, اگرچہ وہ بھی بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر بندہ اس طریقے سے عبادت انجام نہیں دیتا تو غلط ہو گئی. لیکن قبولیت, مثلا ایک قرآن کی آیت کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآن کی آیت ہے کہ خدا متقی سے قبول کرتا ہے, متقی سے قبول کرتا ہے, یعنی جو متقی ہوگا خدا اسے قبول کرے گا. اب یہاں پر متقی سے مراد کیا ہے کہ فقہا نے بحث کی ہے, میں زیادہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن صرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آگے جا کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, ہدل للمتقین, کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. انشاءاللہ یہ دعا میں چونکہ آگے قرآن کی بحث آنے والی ہے, امام سجاد سلام اللہ علیہ قرآن کا تذکرہ کرنے والے, تو ہم قرآن کو ایک خاص مہینہ ہے قرآن کا, لہٰذا ہم قرآن کے اوپر ایک خصوصی ایک یا دو گفتگو ہماری قرآن کے سلسلے میں رہے گی. بس اب یہاں پر انما یتقبل اللہ من المتقین, خوب مسلم ہے. ویسے تو متقین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو فقہی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے, لغوی نہیں شرعی اعتبار سے جو متقین کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے واجبات کو انجام دے, انسان اپنے محرمات کو بچے, محرمات سے بچے, جو اس کے اوپر حرام ہے اس سے بچے, ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی. ہمارے یہاں متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں متقی کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو, ممکن ہے وہ متقی ہو, ممکن ہے وہ متقی نہ ہو. جس کے سر پہ سجدے کا نشان ہے ہم اس کو متقی کہتے ہیں, لیکن شریعت میں اس کو متقی نہیں کہتے ہیں. شریعت میں متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو چیزیں, واجبات کو انجام دیتا ہو, گناہوں سے بچتا ہو, چاہے نماز شب نہ پڑھتا ہو, چاہے مستحب عبادت کو انجام نہ دیتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے, صحیح ہے, لیکن متقی ہے, یہ متقی ہے یہ. لیکن جو دوسری ذمہ داری ہے قرآن کی تلاوت کرنا, باقی مستحب عبادتوں کو انجام دینا, وہ اپنی جگہ پر شان مومن یہ ہے کہ اس کو انجام دے, لیکن بہرحال وہ متقی بن جائے گا. تو اب توجہ کیا آپ نے کہ خود قرآن ایک کرائیٹیریا دے رہا ہے, توجہ کریں, قرآن ایک کرائیٹیریا دے رہا ہے کہ خدا نے کوئی, دیکھیں خدا, توجہ کریں, خدا لم یخلف المیعاد, خدا اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے, خدا اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے. اگر ہم ایک عبادت انجام دیتے ہیں تو خدا سے ہم یہ توقع نہ کریں کہ کہ خدا آپ اپنے تو وعدے کو پورا کر اور ہمیں جنت دے، نہیں، پورا قرآن ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ خدا کا وعدہ مجموعی لحاظ سے کیا ہے. تو قرآن اگر کہیں پر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے عبادت کی تو تم کو یہ اجر و ثواب دیا جائے گا، تو قرآن ایک مقام پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا متقین سے عبادت کو قبول کرتا ہے. صحیح. اب متقین کا کیا معنی ہے؟ خب ایک معنی تو یہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، لیکن ہدل للمتقین میں وہاں پر جو متقین آیا وہاں پر روایت بیان کرتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آئے یہاں پر روایت بیان کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، آئے یہاں پر روایت ہے یا نہیں، فی الحال میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ یہاں پر کوئی روایت ہے یا نہیں، لیکن ہدل للمتقین میں ہمارے پاس روایت موجود ہے. اچھا یہ قیاس نہیں کر سکتا ہوں کہ چونکہ وہاں پر بھی ہے لہٰذا یہاں پر بھی ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں احتمال ہے کہ وہاں پر ہدل للمتقین میں روایات میں بیان کیا گیا کہ متقی سے مراد روایت میں بیان کیا گیا ہمارا شیعہ، ہمارا شیعہ. اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں اس سپورٹ میں متعدد روایات ہیں ہمارے پاس کہ جمیع اعمال کی قبولیت کی شرط، تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ولایت علی اور آل علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور باقی ائمہ اتھار السلام کی ولایت شرط قبولیت اعمال ہے، تواتر کے ساتھ روایت موجود ہے اور فقہا نے اس ذیل میں فتویٰ بھی دیا ہے. جائیے کتاب الصوم کو دیکھیے، روزے کے احکام جو عربی کتاب میں ہیں وہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ایمان شرط ہے. اب کس کے لیے شرط ہے یہ فقہا میں اختلاف ہے، بعض علماء یا اکثر علماء نے کہا کہ شرط صحت ہے، بعض نے کہا نہیں شرط قبولیت ہے، لیکن منیمم جو مورد اتفاق ہے وہ ہے شرط قبولیت. بس عبادت کی قبولیت کی شرط ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، بس یہ توجہ کیا آپ نے. ایسا نہیں ہے کہ ہر عبادت ہم نے گویا خدا کے کاندھے پر ڈال دی، اب خدا کے پر ضروری ہو گیا کہ اب وہ ہمیں اس کا اجر اور ہمیں ثواب دے. نہیں، عبادت جب تک قبولیت کے دائرے میں داخل نہ ہو عبادت قبول نہیں ہے. صحیح نا. اب اسی طرح مثلا روزے کے لیے انشاءاللہ دعا میں ہم ابھی پڑھیں گے، جب ہم اس دعا کو مزید انشاءاللہ العزیز بعون اللہ جب آگے بڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے، اور بعض دوسری روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ روزہ اس وقت قبول ہے جب انسان کا پورا بدن روزے کی حالت میں ہو. کس کی تشریح بعد میں ہوگی، یعنی انسان واجبات کو انجام دے اور روزے کی حالت میں کوئی حرام کام نہ کرے. اور شاید اسی وجہ سے اگر آپ نے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمایا ہو کہ جس کو ہم سرنامہ کلام قرار دے رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان لانے والو تم پر روزے کو واجب قرار دیا گیا جس طرح امت سابقہ پر روزے کو واجب قرار دیا. کس کی تشریح بھی انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ امت سابقہ سے مراد کیا ہے. خب اب سوال اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے، لعلکم تتقون. اب قرآن نے نہیں کہا حتی تکونو متقین، یہاں تک کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، لعلکم. لعلہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، لعلہ استعمال ہوتا ہے امید ہے شاید تم متقی بن جاؤ، مگر خدا کو ڈاؤٹ ہے، خود شک خدا کے لیے معقول نہیں ہے، ممکن نہیں ہے شک خدا وند متعال کی ذات کی نسبت. وہ عالم بے جمیع شے ہے، عالم بے تمام اشیاء کا وہ جاننے والا ہے. بس خدا وند متعال یہاں پر ڈاؤٹ کی حالت میں کیوں کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روزے دار نے کیسا روزہ رکھا ہے. آیا تمام شرائط، کون سی شرائط، صحت کی شرائط یا قبولیت کی شرائط؟ خوب صحت کی شرائط نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ تو روزہ ہی نہیں بنے گا. ایک شخص کہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں اور پھر دو گھونٹ پانی بھی پی لیتا ہوں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو اور تمہارا روزہ صحیح ہوگا، لیکن تم متقی بنو گے یا نہیں بنو گے یہ ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ. ابھی کیوں قرآن لعلکم سے تعبیر کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس خدا کو نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں معلوم کہ آیا روزے میں اتنی اسٹرینتھ ہے یا نہیں کہ وہ تقویٰ بنائے, تقویٰ متقی بنائے یا نہ بنائے, یہ خدا کو نہیں معلوم نعوذ باللہ من ذالک, نہیں یہ نہیں مراد. بلکہ در حقیقت کم من صائم لیس الا جوع ولا تش, امیر المومنین سلام اللہ سے منسوب یہ جملہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ مزید تفصیل آگے بیان کروں گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کم من صائم, کتنے ہی روزے دار ہیں, یعنی روزے دار ہیں وہ, کہ لیس لہ الا جوع ولا تش, کہ جن کے لیے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی وہ روزے کی قبولیت, روزے دے توجہ کریں, روزے کی قبولیت میں کیا کیا شامل ہے, بہت کچھ شامل ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہم نمازی ہوں لیکن نماز قبولیت جس طرح کا روایت بیان کرتی ہے قبولیت کے مقام پر نہ پہنچے, اور بہت ساری چیزیں قبولیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشا اور منکر سے انسان کو بچاتی ہے. اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں, تو نماز نے تو فحشا وال منکر سے نہیں بچایا. یا ممکن ہے نماز کے دوسرے ایڈوانٹیجز وہ ہمیں حاصل نہ ہو رہے ہوں, روزے کے دوسرے ایڈوانٹیجز ہمیں حاصل نہ ہو رہا ہو, تو ممکن ہے نماز فقہی لحاظ سے صحیح ہو جائے لیکن مقام قبولیت کے اعتبار سے صحیح نہ ہو, مقام قبولیت کے اعتبار سے. اور جیسا کہ روایت نماز کے سلسلے میں بیان کرتی ہے, اب دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کب ساری روایات اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھیں گے نہیں معلوم مجھے. روایات کثرت سے اس ذیل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جو شخص جتنی نماز توجہ سے پڑھے گا اتنی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. حتیٰ روایتوں میں یہ ہے کہ اگر مفہوم روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ فی الحال میرا موضوع نہیں ہے یہ خضوع اور خشوع نماز میں, اگرچہ ایک اہم ترین موضوع ہے یہ, اس لیے کہ نماز کے ایڈوانٹیجز نماز کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہیں خضوع اور خشوع کے اوپر. یہ ایک جو آئمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے روایتوں کے مطابق, لہذا روایتوں میں ہے کہ جتنی توجہ ہوگی اتنی ہی پرسنٹ قبول ہوگی نماز, جتنی توجہ ہوگی. بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ عبادت کا ایک شعبہ, عبادت کا ایک حصہ قبولیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, قبولیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ مقام قبولیت تک پہنچے تو ممکن ہے وہ آثار بھی حاصل ہو جائیں. اب چونکہ قبولیت کے اوپر دیکھیں فقیہ مجتہد مرجع, پہلے بھی میں نے اس موضوع پہ کئی مرتبہ اشارتاً یہ باتیں کہی ہیں کہ مجتہد کا جو شعبہ ہے وہ صحت کا شعبہ ہے, وہ صرف توضیع المسائل لکھتا ہے, اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ ایک فہرست بیان کرتے جیسے توضیع المسائل عروۃ الوثقی منہاج السالین کہ عبادت کو کوئی بھی عبادت کو کس طرح انجام دینا ہے, یہ بہت ہی اہم چیز ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے لیے وقف کیا, اور فقیہ اور مرجع انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں فقیہ اور مرجع, ایک مجتہد اپنی ساری زندگی کو فقہ اور فقاہت کے لیے لگا دیتا ہے. اس کی دو چھوٹی چھوٹی وجوہات سن لیں, ایک سب سے اہم مسئلہ اعتقادات کے بعد وہ اس کا مسئلہ ہے کہ عبادت صحیح ہو, عبادت صحیح ہو. اگر عبادت صحیح نہیں ہے, آپ کہ میری عبادت تو مجھے نہیں معلوم صحیح ہے یا نہیں, لیکن میں اول عبادت سے لے کر آخر نماز تک پوری توجہ کے ساتھ عبادت کو انجام دیتا ہوں, کچھ نہیں ملے گا. آپ کہ خدا غفور رحیم ہے, اگر خدا غفور رحیم ہے تو یہ عبادت کس کے لیے بیان کی ہے, یہ احکامات کس کے لیے بیان کیے ہیں؟ خوب یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم کہ فقیہ نے کیا فتویٰ بیان کیا ہے. بعض ایسے عرفانی لوگ ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کون سی عرفانیں کس بازار میں بڑھتی ہے یہ عرفان, دین آل محمد سے ہٹ کر کوئی عرفان نہیں ہے، فقہ آل محمد علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی عرفان نہیں ہے. جب مسائل فقہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تو عرفانیت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، کیوں فقہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، فقہ اتنی مشکل ہے، تو وہ بن جاتے ولی اللہ. اگر یہ ولی اللہ معاشرے کے لحاظ سے ولی اللہ ہے نا کہ خدا کی نگاہ میں. خدا کی نگاہ میں جب تک فقہ پہ عمل نہیں کرے گا وہ ولی اللہ نہیں بنے گا. جب تک شریعت امام صادق علیہ السلام پر عمل نہیں کرے گا ولی اللہ نہیں بنے گا. دعاؤں سے ولی اللہ نہیں بنتے ہیں، خضوع و خشوع سے ولی اللہ نہیں بنتے ہیں. اس سے پہلے کی جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے انسان، احکامات الہی. یہ شریعت فقیہ کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، مجتہد کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے. خداوند متعال نے لوح محفوظ پر انسان کی تخلیق سے پہلے شریعت کو بنایا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی جس کو ہم چھوٹا کہہ رہے ہیں، جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے اتنا ٹائم لگایا، شاگرد تربیت دے، اس کے بعد ہمیں پورا دین سمجھ میں آ گیا. شیخ صدو کو سمجھ میں نہیں آیا، شیخ توسی کو سمجھ میں نہیں آیا، شیخ مفید کو سمجھ میں نہیں آیا، علامہ ہلی کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر کس کو سمجھ میں آیا دین؟ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ توزیع مسائل بوزیع مسائل کچھ نہیں ہے، بس اللہ کرو خدا عبادت کو قبول کرنے والا ہے، یہ سوائے شیطانی وسوسے کی اور کچھ نہیں ہے. یہ قرب الہی کی بجائے قرب شیطانی کو حاصل کرتا ہے. ہر چیز کی اپنی ایک ترتیب ہے، ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پہلے یقینی طور پر، یقینی طور پر توجہ، میں نے بھی دو منٹ پہلے آپ کی خدمت عرض کیا، توجہ روح عبادت ہے، توجہ روح عبادت ہے. لیکن پہلے عبادت تو بناؤ. عبادت کیسے بنے گی؟ جب تک توضیح المسائل کی فکر پر عمل نہیں کریں گے عبادت نہیں بنے گی، عبادت نہیں بنے گی. آپ لاکھ ولی اللہ بن جائے اپنے زعم میں، اپنے خیال میں، آپ لاکھ نماز میں توجہ پیدا کر لیں، لیکن اگر توضیح المسائل نہیں آتی، اگر مسائل شرعی معلوم نہیں ہیں، اگر فقہی معلومات نہیں ہیں، آپ کی یہ توجہ، آپ توقع نہ کریں. خدا کا فضل اپنے مقام پر، خدا کا فضل تو ممکن ہے، جو نماز نہ پڑھو خدا کا فضل اس پر بھی، اس پر بھی ہے خدا کا فضل. لیکن گارنٹی کے ساتھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو شریعت آل محمد پر عمل کرتا ہے، جو فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر عمل کرتا ہے، گارنٹی کے ساتھ ان کے لیے. باقی فضل الہی، فضل الہی تو خدا ممکن ہے کافر کو کے ساتھ فضل الہی کرے اگر اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اگر اس کے اندر جو خدا کا اپنا ایک حساب کتاب ہے، جو بھی خدا کا حساب کتاب ہے. میں اور آپ معمور نہیں ہیں کسی کو جنت و جہنم میں ڈالنے کے لیے، میں اور آپ معمور ہیں ظاہری دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے. ظاہری دین اور شریعت یہ ہے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، رسول پر ایمان ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایمان ہونا چاہیے، دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات ہونی چاہیے، اور جو دین آل محمد نے بیان کیا اس دین پر عمل ہونا چاہیے. یہ ہے حق، یہ ہے دین آل محمد علیہ السلام. کس پر خدا کا فضل ہوتا ہے یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں. ہاں میں اور آپ کیا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ کون راہ راست پر ہے، کون گمراہ ہے، یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں میں. میں اور آپ سب ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کون راہ راست پر ہے، کون گمراہ ہے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں، ہیومینٹی والے بعض لوگ کہتے ہیں، بھائی ہم کسی کو حق نہیں رکھتے ہیں کسی کو گمراہ کہے. کیوں نہیں حق رکھتے ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ شخص گمراہ ہے تو تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں، مگر قرآن نے کسی کو گمراہ نہیں کہا، مگر امام صادق علیہ السلام، آئمہ اطہار علیہ السلام نے کسی کو گمراہ نہیں کہا. جن کو وہ گمراہ کہتے ہیں ہم بھی انہیں کو گمراہ کہتے ہیں، ہم بھی انہیں کو گمراہ کہتے ہیں. لہذا دین اور شریعت اپنی طرف سے نہ بنائیں. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، زیر لحافی دین نہ بنائیں، لحاف کو اوڑھ کر تصوراتی دین نہ بنائیں. دین صرف اور صرف تعلیمات آل محمد علیہ السلام میں ہیں. بس امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ ہدانا لحمدہ یہبانا لحمدہ حمدن یتقبل منا. ایسی حمد کی توفیق دی، جس حمد، ایسی حمد کہ جو تو نے ہم سے وہ قبول کی. خالی الحمدللہ کہہ دیا، خالی نماز پڑھ لی بغیر روح کے، خالی روزہ رکھ دیا بغیر ان چیزوں کی جو روزے میں افیکٹ ہوتی ہے، جو قبولیت اور تقوی کے مقام تک انسان کو لے جاتی ہے، وہ یتقبل منہ یتقبل منا نہیں ہوگا. خوب، بس خدا کی حمد ایسی حمد کی، یتقبل منا، اللہ کا شکر ہے خدا نے ایسی حمد کی ہمیں توفیق دی. مثلا ایک مثال دوں میں، کہ آپ کے بھائی مولانا آپ نے نماز کی مثال دے دی، روزے کی مثال دے دی، باقی عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا، حمد میں کون سی حمد قبول ہونے والی ہے؟ مثلا ایک مثال دے دوں، مثلا وہ حمد جو قربتاً اللہ ہے، وہ حمد جو خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہے، نہ وہ کہ وہ حمد کہ الحمدللہ دل سے راضی نہیں ہوں میں، اب جب کوئی چارہ نہیں ہے تو خدا تیرا لاکھ شکر ہے، خدا تیرا شکر ہے، زبان سے ادا کیا. یاد رکھیے گا، شکر کا تقاضا، شکر کا تعلق، حمد کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے حمد و شکر کا تعلق، کہ انسان خدا کی نعمت کو عظیم سمجھے. اگر انسان خدا پر راضی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے راضی نہیں ہے، تو مشکل ہے کہ یہ شکر بنے، مشکل ہے کہ یہ حمد بنے. اس لیے کہ شکر کہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کو عظیم قرار دینا، منعم یعنی نعمت دینے والے کی تعظیم کرنا، یہ تعظیم ہے یا توہین ہے؟ آپ کو اگر کوئی شخص افطار پہ بلائے اور افطار سے جب آپ واپس جا رہے ہوں تو آپ اس کا اس طرح تھینکس کریں، شکریہ کریں کہ تم نے صحیح پذیرائی تو نہیں کی لیکن بہت مہربانی، شکریہ. آپ کیا کہیں گے؟ اگر بولڈ ہوں گے تو اس کے منہ پر کہیں گے، ورنہ دل ہی دل میں کہیں گے کہ یہ شکریہ تم اپنے پاس ہی رہنے دو، یہ شکریہ ہے. تو یہ حمد یہ تقبل منا نہیں ہے، تقبل اور قبول کی منزلت پر نہیں ہے. بس امام سجاد فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ خداوندہ تو نے ہمیں حمد کی توفیق دی، حمد کی ہدایت دی. وہ حمد، یہ کمال ہے، وہ حمد کی توفیق دی کہ جو ہم سے قبول کرنے والا ہے تو، یعنی تیری نعمتوں کا اعتراف کیا ہے، تیری نعمتیں یعنی نعمت دینے والے کی میں پوری تعظیم کر رہا ہوں. جب تک میں خدا سے راضی نہ ہوں، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام ظاہراً فرماتے کہ یہ تقبل منا و یرضا عنا، کہ اگرچہ یہ اس سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تقبل سے، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ تقبل سے تعلق ہے، یعنی میں شکر ادا کرنے والا، میں شکر ادا کرنے والا خدا سے راضی ہوں گا تو میں خدا کا شکر ادا کر سکوں گا. اگر میں خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں گا تو شکر حقیقی نہیں بنے گا. ممکن ہے آپ جو وہ میں اور آپ مثال کے طور پر نماز کے بعد اس لیے سجدہ کر لیں کہ چلیں ثواب مل جائے گا ہمیں، ورنہ میں خدا کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں. لیکن مسلمان مومن زبان سے ادا نہیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے بہت زیادہ بیک آف دا مائنڈ ممکن ایسے خیالات ہو، ممکن ایسے تصورات ہو، بالخصوص جب دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. یہاں پر مجھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ایک روایت یاد آ گئی، دعا کریں کہ میں انہیں اس مفہوم کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، کہ جب کسی سے سوال کیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے کہ کس طرح میں خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، تو امام امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے کثرت کے ساتھ ان لوگوں پر نگاہ کرو جو تم سے اسٹیٹس میں کمتر ہیں، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں. جب ہم بلندیوں کو دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے پاس دو گاڑیاں ہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، پھر ہمارا خدا کا شکر کیسا ہوگا؟ خدا ہے تیرا شکر ہے، یہ ہوگا ہمارا خدا کا شکر. معلوم نہیں ہے یہ تقبل منا ہو وہ یرزا انا ہو، یہ معلوم نہیں ہے. یہ تو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں کافر نہیں ہونا چاہتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے، کافر نہیں ہونا چاہتا ہوں. لیکن معلوم نہیں کہ یہ تقبل کی منظوریت منزلت پر ہو، رضایت کی منزلت پر ہو. لہذا امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی حقیقی شکر ہے نا. شکر کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اس حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے، ورنہ امیر المومنین کہتے ہیں
جب راوی نے سوال کیا کہ میں کس طرح شکر ادا کروں، امیر المومنین کہتے تھے شکر کی ایک تسبیح کر لو، کیوں نہیں کہا امیر المومنین نے؟ یہ امیر المومنین یہ کہتے تھے کہ سجدہ شکر کر لو، امیر المومنین یہ کہتے تھے کہ نماز کے بعد سجدہ کر لو، ایک تسبیح اللہ کے شکر کی پڑھ لو، یہ نہیں کہا امیر المومنین نے. کیوں؟ اس لیے کہ شکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، شکر کا تعلق قلب سے ہے، شکر کا تعلق دل سے ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اور جب تک انسان احساس نہ کرے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں دل نہیں ہوا کرتا ہے، قلب دل میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں اس کو موڑنا، اس کی تربیت کرنا میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، لیکن ابتدائی طور پر جو آپ کے اور میرے دل میں خیالات آئیں گے یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں ان کنٹرول، ان خیالات کا جو سورسز ہے وہ کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. لہذا امیر المومنین سلام اللہ علیہ توجہ کریں. اب آپ کو اگر مثال کے طور پر ایک شخص کو خدا کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنے بڑے بھائی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، کہ دنیاوی اعتبار سے وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے محال ہے کہ میں خدا کی نعمتوں کی تعظیم کر سکوں، محال ہے. اس لیے کہ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف میری غربت اور فقر ہے، میرا فقر و فاقہ ہے، کیسے شکر کروں گا میں؟ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا اس کی بنیادوں کو صحیح کرو، اس کا سورس صحیح کرو. جب سورس صحیح ہوگا تو تمہارے دل میں واقعی خدا کی تعظیم آئے گی، واقعی خدا کی عظمت بڑھے گی. لہذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے پائنتر والوں کو دیکھو، اپنے نیچے والے کو دیکھو، دیکھو کہ تم سے زیادہ کتنے ہی لوگ غریب و فقیر و مسکین ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے نہیں ہیں. لہذا پتا چلا کہ شکر کا تعلق معرفت سے ہے، اعتقاد سے ہے، قبول سے ہے، نہ زبان سے میں نے کہہ دیا اس لیے کہ مجھے تو مسلمان بننا ہے نا، اس لیے کہہ دیا خدا تیرا لاکھ شکر ہے. بس یہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے کہ خدا ہے تو نے ہمیں ہم کی توفیق دی، ایسی حمد کہ جو تو ہم سے قبول کرنے والا ہے، جو تو ہم سے راضی ہو جانے والا ہے، نہ وہ حمد کہ جو فقط ایک نماز کے بعد میں نے انجام دے دیا، سجدہ شکر کر لیا. ہاں اگر مثال کے طور پر ایک دفعہ واقعی اعتراف ہے، اب دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ شکر کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے، صحیح ہے. بعض اوقات انسان، توجہ کریں، بعض اوقات انسان واقعی خدا کا شکر ادا کرتا ہے، بہت سی مرتبہ کرتا ہے. ایک مومن اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھتا ہے، جب خوشیاں دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب خوشیاں دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. اور خدا کیسے کسی مومن کو چھوڑ سکتا ہے؟ خدا بلاؤں میں مومن کو ڈالتا ہے تاکہ خدا کی طرف پلٹے، تو کوئی خوشیاں نہیں دے گا کہ تاکہ بندہ خوش ہو اور خدا کا شکر ادا کرے، اور ہوتا بھی ہے، بہت ساری خوشیاں آتی ہیں. تو بعض اوقات ممکن ہے انسان خوشی سے سجدہ شکر کرے، اب 100 مرتبہ شکر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے تو ممکن ہے اس وقت توجہ نہ ہو. یہاں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہاں پر مذائقہ نہیں ہے. بہرحال یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور اس کے بعد تیسری حمد انجام دے رہے ہیں آپ. تیسری حمد کیا ہے؟ والحمدللہ. پہلی حمد کس پر تھی؟ حمد کی توفیق دی. دوسری حمد کس بات پر تھی؟ دوسرا شکر کس بات پر؟ کہ خدایا تو نے تیری شریعت، تیرے دین پر ہم کو گامزن رکھا، دین حق عطا کیا. دین حق کیا ہے؟ دین حق کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان. اس کے بعد تمام انبیاء کے بعد ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ ولایت امیر المومنین اور آل علی کی ولایت سے نوازا ہے. اور ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک دشمنان آل محمد، غاصبان آل محمد انسان برات اور دشمنی نہ رکھے. خدا نے یہ دین ہمیں نوازا ہے، یہ دین عطا کیا ہے، خدایا حمد ہے اس پر تیری، تیرا لاکھ شکر ہے. انسان تصور کرے، واقعا تصور کرے، اگر اس دین پر نہ ہوتا، اگر آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں میل دور ہوتے تو کہاں کھڑے تھے ہم؟ کیا ہماری حیثیت تھی؟ کیا مقام تھا ہمارا؟ کیا اسٹیٹس تھا ہمارا؟ یہ دو حمد اور تیسری حمد جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں والحمد للہ الذی جعلنا من تلک السبل شہرہ و شہر رمضان، کہ خدایا انہی راستوں میں سے جو راستے تو نے ہمیں عطا کیے ہیں، انہی راستوں میں سے تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں انہی راستوں میں سے ایک راستہ عطا کیا. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ تیرے اس مہینے کا راستہ عطا کیا تو نے، ماہ مبارک رمضان کے حصول کے اوپر امام سجاد علیہ السلام خدا کی حمد کر رہے ہیں. کب کرے گا انسان خدا کی حمد؟ جب پتا ہو کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، اعمالکم فیہ مقبولہ، دعاؤکم فیہ مستجابہ. جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کا ایک 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 لمحہ، میری ایک ایک سانس تسبیح کا ثواب ہے، میرا سونا بھی خدا کی بارگاہ میں عبادت کا عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، میرے اعمال جو باقی مہینوں میں معلوم نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر یہ ایک قبول کا ایک عنصر بیان کیا جا رہا ہے، ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے، ایک پوائنٹ بیان کر رہے ہیں. اگرچہ اس حدیث اس دعا میں نہیں ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ قبولیت کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ. جس طرح ولایت امیر المومنین علیہ السلام قبولیت شرط، قبولیت کی شرط ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان انسان قبولیت سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. قبولیت سے اعمالکم فیہ مقبولہ، عبادتکم فیہ مقبولہ، وہ دعاؤکم فیہ مستجاب، کہ تمہاری دعا اس مہینے میں مستجاب ہے، اجابت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے. باقی مہینوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، باقی مہینوں کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، وہاں پہ مقبولیت دور ہے، زیادہ فورس لگانا پڑے گا، زیادہ کوشش کرنی پڑے گی تاکہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام تک پہنچ جائے. خوب یہ انشاءاللہ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام اس مہینے کے چار یا پانچ صفات کو بیان کرتے ہیں، خصوصیتوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے. اور توجہ کریں، یہ امام علیہ السلام ان خصوصیتوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ حمد کرنے والا اپنی پوری توجہ کے ساتھ حمد کرے، واقعی حمدن کہ یہ تقبل ہو منا و یرضا عنا کے مقام تک پہنچ جائے. اور یقینی طور پر جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط، تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی محبت ہے، محمد و آل محمد کی محبت ہے. کہ اگر یہ محبت نہیں تو انسان لاکھ عبادت کرتا رہے، لاکھ عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت اس کے وجود سے خارج نہیں ہوگی، اس کی عبادت آسمان کی بلندیوں پر نہیں جائے گی جب تک محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو. اور محبت کیا ہے؟ محبت یہی ہے کہ جب آل محمد کی مصیبتوں کو سنتا ہے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. حسین کی غربت کیا ہے؟ فرزند رسول ہیں، فرزند علی و فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ اجمعین، لیکن وہ عالم غربت ہے، وہ عالم غربت ہے کہ میدان کربلا، میدان کربلا امام کے انصار میں کون ہے؟ یعنی آج فرزند زہرا، فرزند رسول اس عالم غربت میں ہے کہ ادنا سے غلام بھی اپنی جان کو قربان کر رہا ہے فرزند رسول کی حفاظت کے لیے. یہ حسین کی غربت ہے، یہ حسین کی مظلومیت ہے. چھ مہینے کا بچہ اصغر بھی اپنی جان کو فدا کرتا ہے،
اپنے بابا کی جان پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے. اور سب سے سخت مرحلہ, بہت سارے سخت مرحلے تھے, کل ایک سخت مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا, ایک سخت مرحلہ کہ یہ بھی تاریخ کے اعتبار سے بڑا منفرد مرحلہ تھا کہ جب حسن کی نشانی قاسم, حسن کی نشانی قاسم آ رہے ہیں, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. ذرا تصور تو کیجئے, ایک یتیم بچہ ابھی تحد بلوغ میں نہیں پہنچا, 13 سال کی عمر ہے, 13 سال کی عمر ہے, اور بھائی کی نشانی ہے, اور آ کر کہتا ہے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. میں سارے مسائل نہیں پڑھوں گا حضرت قاسم کے, صرف دو جملے سن لیجیے اور حسین کی غربت کو سن لیجیے. مولا حسین کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا قاسم میں تم کو دیکھ لیا کرتا تھا. ارے روایت بیان کرتی ہے جب حسین نے قاسم کو آخری رخصت اور ودا کیا نا, روایت کا جملہ ہے اے تنقہو, ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اپنے گلے سے لگایا. ارے نہ اکبر کی رخصتی میں یہ ملتا ہے, نہ اصغر کی رخصتی میں یہ ملتا ہے, نہ عباس کی رخصتی میں یہ ملتا ہے, لیکن قاسم کی رخصتی میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جیسے ہی حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا, چچا بھتیجے نے اتنا گریا کیا, اتنا گریا کیا کہ تاریخ میں مجھے کہیں نہیں ملا. ایک مرتبہ چچا بھتیجا گریا کرتے کرتے غش کھا کے گر گئے. حسین تصور کر رہے ہیں اپنے بھائی کی نشانی کو کیسے مقتل میں بھیجوں, اور ادھر قاسم تصور کر رہے ہیں میرا چچا نر گیا, آدھا میں گرا ہوا ہے, اور فرزند صحرا مجبور ہے. بس ایک مرتبہ ہائے, اب مصیبت کا وقت تو زینب کبرا کے لیے ہے کہ اپنے بھائی کو کس طرح بیدار کرے, اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو کس طرح بیدار کرے. جب تیری سرحانے بیٹھ گئی ہو, ایک مرتبہ گریا کرنا شروع کیا, آنسوؤں کے قطرات جب حسین کے چہرے پر گرے ہو, قاسم کے چہرے پر گرے ہو, بس ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو رخصت کیا, قاسم کو رخصت کیا, ایک مرتبہ قاسم چلے, رج پڑھتے جا رہے ہیں, رج پڑھتے جا رہے ہیں, اپنا تعارف کرواتے جا رہے ہیں, 13 سال کا بچہ ہے, لیکن ایک مرتبہ ایک نیزہ جو لگا قاسم پر برداشت نہ کر سکے, ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آئے, سنیں گے حسادارو, بس ایک مرتبہ قاسم نے اپنے چچا کو پکارا, یا ابا عبداللہ یا اما ادریکنی, اے چچا اپنے بھتیجے کی مدد کو آ جائیے. اب ذرا سوچیے حسین کے لیے کتنا درد بھرا منظر ہوگا, ایک بھائی کی نشانی آخر وقت میں, ایک مرتبہ حسین بھی مقاتل نے بیان کیا, نہ اکبر کی لاشیں پر اس طرح پہنچے, نہ عباس کی لاشیں پر اس طرح پہنچے. روایت کا جملہ ہے, روایت کا جملہ ہے, حسین ایک مرتبہ اس طرح دشمن قاسم پر حملہ کرتے ہیں جس طرح کوئی پرندہ, شکاری پرندہ اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے, اور اس میں قاسم کا لاشا. ارے جب قاتلان اور ظالمان اور دشمنان آل محمد نے دیکھا حسین آ رہے ہیں, ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف, اور قاسم کا لاشا بابا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار لین آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا حضرت یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن مومنات, جو مومن مومنات مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل, دفتری مسائل, رزق و روزی کے مسائل, COVID-19 کی مناسبت سے اور ان حالات کے پیش نظر بہت سارے مومنین بہت ساری مشکلات میں گرفتار ہیں. خدا مندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ, اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ, جو مومن مومنات جو مشکلات میں گرفتار ہیں, بہت سارے مومن مومنات نے التماس سے دعا کے لیے کہا, بہت ساری بچیاں ہیں, بہت سارے بچے ہیں جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں, ان کے لیے رکاوٹ اور موانع ہیں. خداوندہ بحق محمد و آل محمد, خداوندہ ان تمام بچے اور بچیوں کی شادی میں جو رکاوٹیں اور موانع ہیں, ان رکاوٹوں اور موانع کو دور فرما. جو مومن مومنات جو جوان بچے اور بچیاں بے اولاد ہیں, اولاد کی متمنی ہے, خداوندہ انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو مومن مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل, بحق کے محمد والے محمد, خداوندہ تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ. جو مومن مومنات بیمار ہیں, بہت سارے مومن مومنات کووڈ 19 کے بیماری میں مبتلا ہے اور التماس دعا التماس صحت کے متمنی رہے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جو اس مرض میں مبتلا ہے، خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، خداوندہ تجھے حجت خدا کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما، جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات کی مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جو مومن و مومنات حج و زیارات کی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، خداوندہ اس مہینے کی اپنی تمام رحمتوں سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری برکتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ اس مہینے کی مکمل طور پر تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ اس مہینے کے ہر ہر ثانیے اور ہر لمحات میں تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تیرے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ اس مہینے میں ہمارے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اس مہینے میں سے جب ہم فارغ ہوں، اس مہینے سے جب ہم خارج ہو، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ تیری بارگاہ میں بخشے جا چکے ہوں، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مولانا ابن حسن نجفی صاحب، استاد سبط جعفر زہری صاحب، سید بشیر حسن، کل مومن امنات علماء کرام اور شہدۂ کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.
السلام.